बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सफ़रे दिल के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज के प्रोग्राम में हम हज के असरार व मारिफ के बारे में बातचीत करेंगे। लफ्ज़ सफ़ा का माना खालिस चीज़ है कि जिसमें मिलावट ना हो। अहदीस में आया है कि सफ़ा मुस्तफ़ा आदम से लिया गया है और ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़मीन पर उतरने का मकाम है। और मरवा का माना सफ़ेद पत्थर है और खुरदरे और सख्त पत्थर को भी मरवा कहा गया है। अहदीस में ये भी आया है कि मरवा लफ्ज़ मरआ यानी औरत से लिया गया है और ये जनाब हव्वा के ज़मीन पर उतरने का मकाम है। और सही कोशिश और तेज़ तेज़ चलने को कहते हैं। अहदीस में आया है कि सही इब्राहिमी तरीका है और यह भी कहा गया है कि हजरत हजर और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पानी की तलाश व जस्तजू में चलने की मुनासबत से भी इसका ज़िक्र किया गया है। मसआ के कुल 18 दरवाज़े हैं कि जिन्हें अरब अब्बारा के नाम से याद करते हैं।
हज तमत्तों में 13 चीज़ें वाजिब हैं। सबसे पहले एहराम बांधना, नंबर 2 वकूफ़ अराफात, नंबर 3 वकूफ़ मशअरुल हराम, नंबर 4 मीना में आकर रमये जमरे उकबा यानी बड़े शैतान को कंकरियां मारना, नंबर 5 मीना में क़ुरबानी करना, नंबर 6 मीना में सर मुंडवाना, नंबर 7 मक्का जाकर खाना काबा का तवाफ़ करना, नंबर 8 नमाज तवाफ़, नंबर 9 सफ़ा और मरवा के दरमियान साई करना, नंबर 10 तवाफ़ुन निसा करना, नंबर 11 तवाफ़ुन निसा की नमाज पढ़ना, नंबर 12 ग्यारहवीं और बारहवीं रात मीना में रहना, नंबर 13 11 और 12 के दिन को आकर मीना में तीनों शैतानों को कंकरियां मारना। ये हज तमत्तों के वाजिबात की इजमाली फहरिस्त है।
इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हज दो तरह का होता है, एक खुदा के लिए और दूसरा लोगों के लिए। जो कोई खुलूस नियत से और खुदा के लिए हज करता है, खुदा के नज़दीक उसका अजर जन्नत है, और जो कोई लोगों को दिखाने के लिए हज करता है उसकी जजा कयामत के दिन उन्हीं लोगों के जिम्मे होगी।
मैं चाहती थी कि अपना सफ़रनामा लिख सकूं और ऐसी जगह पर बैठ के लिखूं कि जहां पर कोई भी फारसी जानने वाला ना हो। मैं इस काम में मसरूफ थी कि अचानक ही बड़ी तादाद में लोग मस्जिद में दाखिल हुए और हम लोगों के लिए वहां बैठना मुश्किल हो गया, इसीलिए मैं वहां से उठकर दूसरी जगह पर चली गई। बज़ाहिर वहाँ तुर्क खवातीन बैठी हुई थी और मैं वहाँ बैठ कर अपनी डायरी लिखने लगी। अचानक ही उनमें से एक खातून ने, जिसे थोड़ी बहुत फारसी आती थी, मुझसे कहा कि क्या तुम ईरानी हो? तो मैंने जवाब दिया कि जी हाँ। और फिर उसने, मैंने दोबारा पूछा कि क्या आपको फारसी आती है, आपने सीखी है? तो उसने कहा कि मैं बहुत पहले, कुछ मेरी ईरानी सहेलियाँ थीं, उन्हीं से मैंने फारसी सीखी है। और इसके बाद उसने पूछा कि क्या तुम कुछ लिख रही हो? तो मैंने कहा कि बकी के बारे में लिख रही हूँ। मैंने बताया कि वहाँ 5 मासूमीन حضرت فاطمہ زہرا، امام حسن، امام زین العابدین، امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی قبریں ہیں. پھر میں نے آئمہ کی مظلومیت کے بارے میں اسے کچھ باتیں بتائیں. میری باتیں سن کر کئی خواتین رونے لگیں. ان میں سے ایک نے کہا کہ تم جب تک یہاں ہو روز آیا کرو اور ہمارے لیے بیان کیا کرو اس سلسلے میں. اس طرح میرے سفر حج کے آخری دن تک یہ سلسلہ جاری رہا. ان لوگوں نے میری باتیں لکھیں اور کہا کہ وطن واپس جا کر یہ باتیں وہ اپنی سہیلیوں کو بتائیں گی تاکہ سب کو اس مقدس جگہ کے بارے میں پتہ چلے اور ان کی معلومات میں اضافہ ہو، سب لوگوں کو یہاں کے بارے میں پتہ چلے.
امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے طواف کے دوران ایک شخص کو دیکھا جو کعبے کا دروازہ پکڑ کر دعا مانگ رہا تھا، خدایا یہ گھر تیرا گھر ہے، یہ مہمان تیرا مہمان ہے، اور گھر کا مالک اپنے مہمان کی دعوت کرتا ہے، اے خدا میرے گناہوں کی بخشش ہی میری دعوت ہے. حضرت علی علیہ السلام نے اس سے کہا کہ خدا اس سے کہیں زیادہ کریم ہے کہ اپنے مہمان کو بغیر دعوت کے لوٹا دے. آپ نے اگلے دن اسے دیکھا کہ وہ کعبے کا دروازہ پکڑے ہوئے دعا کر رہا تھا کہ خدایا محمد اور آل محمد کے صدقے میں مجھے ایسی چیز ادا کر جو کسی کے پاس نہ ہو، اور مجھے ایسی چیز سے دور کر دے جس سے مجھے کوئی دور نہیں کر سکتا. اور تیسرے دن آپ نے اسے 4,000 درہم کی دعا مانگتے ہوئے دیکھا. حضرت علی علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تو نے ہر دن خدا سے الگ الگ دعا مانگی، تو نے پہلے دن گناہوں کی بخشش اور دوسرے دن بہشت کے حصول اور دوزخ سے دوری اور تیسرے دن 4,000 درہم کی دعا کی. آپ نے فرمایا کہ خدا نے تیری دعا کو قبول کر لیا ہے، جب کبھی تو مدینے جانا تو علی ابن ابی طالب سے 4,000 درہم لے لینا. وہ شخص حج کے ارکان ادا کرنے کے بعد مدینے پہنچا. اس کی ملاقات حضرت امام حسین علیہ السلام سے ہو گئی اور اس نے حضرت علی کا پتہ پوچھا. آپ اسے اپنے والد گرامی کے پاس لے گئے اور کہا کہ یہ شخص کہتا ہے کہ علی ابن ابی طالب نے میرے لیے 4,000 درہم کی ضمانت لی ہے. آپ نے مہمان کو خوش آمدید کہتے ہوئے کہا کہ یہ شخص صحیح کہتا ہے، اسے 4,000 درہم کی ضرورت ہے جنہیں وہ سب سے اچھے کاموں میں خرچ کرنا چاہتا ہے. اس کے بعد آپ نے سلمان فارسی کو بھیج کر مدینے کے تاجروں کو بلوایا اور رسول اللہ نے جو باغ اپنے ہاتھوں سے ان کے لیے لگایا تھا اسے بیچ دیا اور اس کے پیسے اس شخص کو دے دیے.
واجبات حج کے یہ کہ ان میں سے سب سے پہلا واجب احرام ہے. ایک حج کا احرام اور ایک عمرہ تمتع کا احرام دونوں واجب ہیں، لیکن ایک بنیادی فرق ہے حج کے احرام کے اندر اور عمرہ تمتع کے احرام کے اندر، اور وہ فرق یہ ہے کہ عمرہ تمتع کا احرام 5 میقات میں سے کسی ایک میقات سے باندھنا ہوتا ہے اور ضروری ہوتا ہے حج کے لیے، لیکن خود حج کے احرام کے لیے ضروری نہیں ہے کہ حاجی مکہ سے نکل کر کسی ایک میقات پہ پہنچے، بلکہ وہ جس ہوٹل میں ہی ٹھہرا ہوا ہے وہاں سے ہی احرام حج باندھ سکتا ہے اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ میقات تک جائے. دوسرا واجب جو حج کے اندر ضروری ہے وہ ہے وقوف عرفات. حاجی کے لیے ضروری ہے کہ 9 ذی الحجہ کو وقت زوال، ظہر کے وقت جو زوال شرعی کا ٹائم ہے وقت ہے، اپنے آپ کو عرفات جو جس کا حدود ربہ بھی معلوم ہے اور جو معروف ایک جگہ ہے مکہ کے اندر، اس تک اس کو پہنچائے، اور زوال 9 ذی الحجہ سے لے کر وقت مغرب تک اس کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پہ ٹھہرے. اور اس وقوف عرفات کی اہمیت یہاں سے معلوم کی جا سکتی ہے کہ انسان تمام اعمال کو جو حیث تعلق رکھتے ہیں ان کو اپنے مقام پہ اپنے محل پہ انجام دیتا ہے، لیکن وقوف عرفات جیسے واجب کو جان بوجھ کے ترک کر دیتا ہے تو اصلاً اس انسان کا حج ہی باطل ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ دوبارہ پھر فریضہ حج کو انجام دے. یہی حج جو وقوف عرفات کے بغیر ہو خداوند متعال کی درگاہ میں قابل قبول نہیں ہے.
لفظ عرفات عرفہ سے لیا گیا ہے، یعنی کسی چیز کے اثر پر غور و فکر کر کے اس کا ادراک کرنا. عرفہ سے ایک روز قبل حاجی عرفات کی طرف حرکت کرتے ہیں اور اس دن کو یوم ترویہ کہا جاتا ہے. قرآن کریم میں لفظ عرفات صرف ایک بار سورہ بقرہ کی آیت 199 میں آیا ہے. حاجی یوم عرفہ کے دن مقام عرفات میں ظہر سے مغرب تک ٹھہرتے ہیں اور فقہی اصطلاح میں اسے وقوف کہا جاتا ہے.
حج کے ایام میں میرا ایک دوست روزانہ ہوٹل کی چھت پر جاتا اور گھنٹوں وہاں بیٹھا رہتا. واپسی میں اس کی سرخ آنکھوں سے پتہ چلتا کہ وہ دیر تک روتا رہا ہے. ہر رات ایسا ہی ہوتا. میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ اس سے اس کی وجہ پوچھی جائے. وہ ہمیں دن میں ہوٹل کی چھت پر لے گیا اور کہا کہ دیکھو کس طرح لوگ عقیدت و احترام کے ساتھ حرم اور مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں. اسی طرح اس نے قبرستان بقیع کی جانب ہماری توجہ مبذول کرائی، جہاں عشاق اہل بیت کا مجمع ٹھاٹے مار رہا تھا. اسی طرح سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والے مسجد النبی میں اتنی کثیر تعداد میں موجود تھے کہ چلنا مشکل ہو رہا تھا. ہمیں تعجب ہوا کہ مسلمانوں کے اتحاد اور عبادت کے یہ مناظر دیکھنے کے بعد وہ کیوں روتا ہے. اس نے کہا کہ وہ 7 ذوالحجہ کو اس کی وجہ بتائے گا. وہ امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کا ایام تھے اور لوگ مکے میں حج کے مناسک انجام دینے میں مصروف تھے اور مدینہ میں بھیڑ بہت کم تھی. اس نے کہا کہ تم لوگوں نے اس مظلومیت اور غربت کو دیکھا کہ آج کے دن بھی بقیع میں کیسا سناٹا ہے. پھر اس نے کہا کہ آج رات میں تم لوگوں کو اس بارے میں مزید بتاؤں گا. رات کو ہم سب لوگ پھر سے چھت پر اکٹھا ہوئے. وہ دوبارہ رونے لگا اور اس نے کہا کہ وہ دیکھو مسجد النبی نور میں غرق ہے، لیکن اسی کے ساتھ زمین کا وہ تاریک ٹکڑا بھی تمہیں دکھائی دے رہا ہوگا، وہ جنت البقیع ہے. یہ منظر دیکھ کر ہم سب رونے لگے. پھر ہم لوگوں نے طے کیا کہ رات میں جنت البقیع میں جا کر موم بتیاں جلائیں گے تاکہ وہاں کچھ روشنی ہو سکے، لیکن افسوس کہ ہمیں ایسا نہیں کرنے دیا گیا اور ہم ایک اچھے کام سے محروم رہ گئے. قبرستان بقیع حضور نداره.
امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ہر روز 70,000 فرشتے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں.
نو ذوالحج کو مغرب تک عرفات میں وقوف کے بعد مشعر الحرام میں منتقل ہونا ضروری ہے. مشعر الحرام ایک مشہور جگہ ہے جس کی حدود معین ہیں. 10 ذوالحج کی رات کو وقوف کی نیت کے ساتھ قربتاً اللہ مشعر الحرام میں رہنا واجب ہے. 10 ذوالحج کی صبح کو طلوع صبح کے وقت سے لے کر طلوع آفتاب تک وقوف کی نیت کرنا واجب ہے. مشعر الحرام کا وقوف بھی چونکہ ارکان حج میں سے ہے، اس کی نیت کو خالص کرنا بھی ضروری ہے. لہٰذا اگر کوئی انسان جان بوجھ کر ریاکاری کی نیت کرے گا تو اس کا حج باطل ہو جائے گا. یہ پوری رات مشعر الحرام میں رہنا اگرچہ واجب ہے لیکن حج کا رکن نہیں ہے، رکن مقدار صرف اتنی ہے کہ کہا جا سکے کہ یہ شخص طلوع صبح سے لے کر طلوع آفتاب تک کچھ وقت، چاہے چند منٹ ہی کیوں نہ ہو، مشعر الحرام میں ٹھہرا ہے. اس کے بعد طلوع آفتاب سے چند منٹ پہلے انسان منا کے لیے روانہ ہو سکتا ہے. 10 ذی الحجہ کی صبح یعنی عید کے دن صبح کے وقت جا کر منا میں بڑے شیطان کو کنکریاں مارنا واجب ہیں. ان کنکریوں کی تعداد 7 ہے، جن میں شرط یہ ہے کہ پہلے سے استعمال شدہ کنکریاں یہ نہ ہوں، بلکہ مستحب ہے کہ ان کنکریوں کو مشعر الحرام سے ہی چن لیا جائے، اور یہ کنکریاں اتنی چھوٹی نہ ہوں کہ انہیں کنکر نہ کہا جا سکے، اور اسی طریقے سے یہ کنکریاں اتنی بڑی بھی نہ ہوں کہ انہیں پتھر یا ڈھیلا کہا جائے. یہ 7 کنکریاں بڑے شیطان کو مارنا واجب ہیں، اور یہ یقین کر لینا بھی ضروری ہے کہ ہر 7 کنکریں اس بڑے شیطان کو جا کر لگی ہیں.
حج کے دوران میں نے دیکھا کہ مدینہ اسپتال میں میرا ایک ساتھی جو ڈاکٹر تھا بہت پریشان ہے. میں نے پوچھا کیا بات ہے، اس نے بتایا کہ ایران میں اس کی بیٹی شدید بیمار ہے. میں نے اسے حوصلہ رکھنے کی تلقین کرتے ہوئے خانہ خدا کی زیارت کے لیے چلنے اور اپنی بیٹی کی شفا کے لیے دعا کرنے کو کہا.
جب ڈاکٹر عامری حج کے لیے گئے ہوئے تھے تو ہماری بیٹی بیمار ہو گئی تھی.
میں نے حرم پہنچ کر اپنے دوست کی بیٹی کے لیے دعا کی. مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں اپنی بیٹی کے لیے ہی دعا کر رہا ہوں. ڈاکٹر نے اپنے گھر رابطہ کیا اور اگلے دن اپنی بیٹی کے ٹھیک ہونے کی مجھے خبر دی.
میری بیٹی کی طبیعت بہت خراب تھی اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں. میں نے ڈاکٹر کے دوستوں سے رابطہ کیا، وہ لوگ فوراً ہمارے گھر آئے اور انہوں نے کہا کہ ہدا کا بخار بہت تیز ہے اور اسے جو ہے فوراً ہاسپٹل لے کے جانا چاہیے. اور ایک اچانک معجزہ رونما ہوا کہ میری بیٹی کا بخار ختم ہو گیا اور خدا نے اسے شفا دے دی.
میں جب ایران لوٹا تو اہلیہ نے ہمیشہ کی طرح میرا استقبال نہیں کیا. گھر پہنچا، بیوی نے دروازہ کھولا، لیکن پہلے کی طرح انہوں نے خوشی کے ساتھ استقبال نہیں کیا.
میں بہت غصے میں تھی اور میں نے ان سے کہا کہ جب آپ ایران میں نہیں تھے تو ہماری بیٹی کو سخت بخار ہو گیا تھا، لیکن وہ اچانک ٹھیک ہو گئی. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اس دوران وہ مسجد نبی میں جب اپنی بیٹی کی صحتیابی کے لیے دعا کر رہے تھے تو یہ وہی ٹائم تھا جب خدا نے ہماری بیٹی کو شفا عنایت فرمائی اور بیماری سے وہ ٹھیک ہو گئی.
ہماری بیٹی بھی بیمار تھی، لیکن دوسروں کے لیے دعا کرنے کے سبب خدا نے ہماری بیٹی کو بھی شفا دے دی.
سفیان سوری نے حکایت کی ہے کہ میں مکے میں طواف کر رہا تھا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جو حجر الاسود کے پاس کھڑا تھا اور اس پر مسلسل ہاتھ پھیر رہا تھا. وہ دل کی گہرائیوں سے صلوات بھیج رہا تھا. مجھے اس پر تعجب ہوا. میں نے اس کے قریب جا کر پوچھا، تم رائج اذکار و ادوار کی جگہ صرف صلوات کیوں بھیج رہے ہو؟ اس نے کہا کہ برسوں پہلے میں اپنے مرحوم والد کے ساتھ مکے کے لیے روانہ ہوا. میرے والد کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص عقیدت تھی. ضعیفی اور بیماری کے سبب ان کا راستے میں ہی انتقال ہو گیا. ان کا چہرہ سیاہ پڑ گیا تھا، آنکھیں نیلی ہو گئی تھیں اور پیٹ پھول گیا تھا. اپنے والد کا یہ حال دیکھ کر مجھے بہت صدمہ ہوا. میں روتے ہوئے یہ سوچنے لگا کہ میرے والد کا غریب الوطنی اور وہ بھی اس حالت میں انتقال ہوا۔ میں نے ان کی لاش کو ایک بڑے کپڑے سے ڈھانک دیا۔ روتے روتے میری آنکھ لگ گئی اور میں نے خواب میں ایک خوشرو اور لمبے قد کے شخص کو دیکھا جو میرے والد کے پاس آیا اور اس نے ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ اچانک ان کا چہرہ دودھ سے زیادہ سفید ہو گیا۔ پھر اس نے ان کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو وہ پہلے جیسا ہو گیا۔ اس کے بعد وہ شخص کچھ کہے بغیر وہاں سے جانے لگا۔ میں نے اسے خدا کی قسم دے کر روکا اور پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس شخص نے جواب میں کہا کہ تم مجھے نہیں پہچانتے، میں رسول اللہ محمد ہوں۔ تمہارے والد مجھ پر بہت زیادہ صلوات بھیجا کرتے تھے۔ جب ان کی یہ حالت ہو گئی اور تمہاری غمناک آواز بارگاہ الہی میں پہنچی تو میں ان کے قریب آ گیا تاکہ انہیں اس حال میں دفن نہ ہونے دوں، کیونکہ جو کوئی مجھ پر زیادہ صلوات بھیجتا ہے میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ مجھ سے دور ہو گئے۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، حج خضوع و خشوع کی نورانی صفت کے ظاہر ہونے اور دلی اطمینان اور خدا کی بارگاہ میں بندے کی رسائی کی لذت کا باعث ہے۔
حاجی جب مقام منا پہ پہنچ جاتا ہے تو مقام منا میں بڑے شیطان کو سات کنکریاں مارنے کے بعد اہم فریضہ حاجی کا قربانی ہے۔ قربانی کے حیوان کے حوالے سے فقائے مکتب تشیع نے جو کچھ تحریر کیا اپنے کتب کے اندر، وہ یہ کہ اگر اونٹ ہے جس کو قربانی حاجی دینا چاہ رہا ہے تو 5 سال اس کے مکمل اور وہ 6ٹے سال میں داخل ہو، اگر گائے ہے تو اس کے 2 سال مکمل ہوں 3رے سال میں داخل ہو، اگر بکری ہے تو احتیاط واجب حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے جیسے اپنی مناسک کے حج میں تحریر فرمایا، وہ یہ فرمایا کہ بکری بھی گائے کی طرح احتیاط واجب یہ ہے کہ 2 سال اس کے مکمل ہوں، 3رے سال میں داخل ہو چکی ہو۔ اگر قربانی کا یہ حیوان بھیڑ ہے تو احتیاط واجب یہ ہے کہ 1 سال اس کا مکمل ہو، 2رے سال میں یہ حیوان بھیڑ کی صورت میں جو ہے داخل ہو چکا ہو، اس کو قربانی دینا۔ دوسرا ایک عام مسئلہ جو قربانی سے تعلق رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک حاجی کے مقدور میں نہیں ہے قربانی کے حیوان کو خریدنا اور اس کو وہاں قربان کرنا، تو وہاں پہ حکم شریعت یہ ہے کہ اگرچہ اس کو قرض ہی کیوں نہ لینا پڑے، قرض لے اور قرض لے کر بھی قربانی دے۔ اور قربانی اگر قرض بھی میسر نہیں ہے، اس کو قرض لے کر بھی قربانی نہیں دے سکتا، تو پھر حکم شریعت ایسے حاجی کے لیے یہ بیان کیا گیا کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ 10 روزے رکھے۔ سوال کہ یہ 10 روزے آیا مکہ کی سرزمین پہ رکھنے چاہیے یا اپنے وطن پلٹ کر وہاں پہ رکھ سکتا ہے، تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اس انسان کے لیے اور اس حاجی کے لیے جو قربانی پہ قادر نہیں تھا، حتیٰ قرض لے کر بھی قربانی نہیں دے سکا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 3 روزے مکہ کی سرزمین پہ رکھے اور 7 روزے پلٹ کے وطن جا کے رکھ سکتا ہے۔ یہ نقطہ اہمیت کا حامل ہے اور قابل توجہ ہے کہ 3 روزے جو مکہ کی سرزمین پہ یہ انسان رکھنا چاہتا ہے، اس حوالے سے فقہاء شیعہ نے یہ بیان کیا کہ 11، 12، اور 13 ذوالحجہ کو منا کی سرزمین پر یہ روزے رکھنا اس حاجی کے لیے حرام ہے۔ اور یہ نقطہ بھی میں یہاں ذکر کر دوں، نہ فقط حاجی کے لیے 11، 12، 13 ذوالحجہ کو منا کی سرزمین پر فقط حاجی کے لیے یہ روزہ رکھنا حرام ہے، بلکہ ایک شخص جو حج نہیں کر رہا اور وہاں منا کی سرزمین پر موجود ہے، اس کے لیے بھی حکم شریعت یہ ہے کہ 11، 12، اور 13 ذوالحجہ کو روزہ رکھنا اس کے لیے حرام ہے۔
میں طواف کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھنے کے لیے مسجد الحرام کی دوسری منزل پر گیا تو ایک شخص کو دیکھا جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن مجید کی قرأت سکھا رہا تھا۔ ایسے مقدس مقام پر کسی کو دین کی تبلیغ و ترویج میں بڑے اشتیاق سے مصروف دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی، کیونکہ اس جگہ سب لوگ عبادت اور زیارت میں مصروف رہتے ہیں۔ لیکن جب میں اس کے قریب ہوا تو مجھے محسوس ہوا کہ اس نے ایک آیت کا غلط تلفظ کیا ہے۔ میں اور قریب گیا اور اس سے پوچھا کہ کیا میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو سکتا ہوں۔ اس نے اجازت دے دی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ اسی آیت کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے اور اس کی باتیں صحیح نہیں ہیں۔ مجھے تعجب ہوا اور حضرات حسنین علیہ السلام کا واقعہ یاد آ گیا۔ جب ایک بوڑھے شخص نے ان کے سامنے غلط وضو کیا تو یہ دونوں اس کے پاس گئے اور کہا کہ آپ بتائیے کہ ہم میں سے کون غلط وضو کرتا ہے، اور اس طرح وہ بوڑھا شخص اپنی غلطی کو سمجھ گیا تھا۔ میں نے بھی اسی طریقے سے اسے اس کی غلطی کی طرف متوجہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے کہا کہ اگر ممکن ہو تو میری باتیں بھی سنیں، اور اگر غلط ہو تو مجھے ضرور بتائیں۔ اس کے بعد میں نے اس آیت کی صحیح تفسیر جو میں نے ایک کتاب میں پڑھ رکھی تھی اسے سنائی۔ میری باتیں سن کر وہ حیرت زدہ رہ گیا اور اس کی آنکھوں سے خوشی جھلکنے لگی۔ اس نے مجھے گلے لگا لیا اور کہا کہ تم اتنی اچھی تفسیر جانتے ہو اور میری باتیں سن رہے تھے۔ میں نے کہا، نہیں بھائی، جو کچھ تم نے کہا وہ تمہاری باتیں تھیں، جبکہ میں نے جو کچھ کہا ہے وہ کتابوں سے نقل کیا ہے۔ اس نے مجھ سے اصرار کیا کہ میں دوبارہ بھی اس مجلس میں آؤں۔
اور وہ ایک حالت آرام خوابیده بود، یعنی تمام این اعمال را انجام داده بود پاک۔
ناظرین، عرفات کا نام رکھنے کے بارے میں چار قسم کی روایات موجود ہیں۔ پہلے یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 9 ذی الحجہ سے ایک دن قبل خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کر رہے ہیں۔ اگلی رات انہوں نے پھر یہی خواب دیکھا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ اس بنا پر ان پر ثابت ہو گیا کہ انہیں اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی کرنی چاہیے۔ چونکہ یہ معرفت انہیں 9 ذی الحجہ کو حاصل ہوئی، اس لیے اسے عرفات کا نام دیا گیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ عرفات کا نام عرفات اس لیے رکھا گیا، اس معرفت کی بنا پر رکھا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام اس مقام پر ایک دوسرے سے ملے تھے۔ تیسری روایت میں ہے کہ عرفات کا نام اس لیے عرفات رکھا گیا ہے کہ لوگ یہاں پر اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ اور چوتھی وجہ اور چوتھی روایت میں اس نام کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بات چیت کی اور ان سے کہا کہ اے ابراہیم، یہاں پر اپنے گناہوں کا اعتراف کرو اور اپنے حج کے اعمال کو پہچانو۔ ناظرین، ہمیں امید ہے کہ آج کا پروگرام یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔